الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. امت مسلمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے مختلف رائے رہی ہیں. ابتدائے اسلام میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا کوئی تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، تو صحابہ کرام کو، اسی طرح ان کے بعد کے زمانے کے لوگوں کو اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ لوگ سادے لوگ تھے. ان کا عمل یہ تھا کہ سمعنا و اطعنا، بات سنی اور اس کو مان لیا، آمنا و صدقنا، ہم نے سنا مانا ایمان لائے تصدیق کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں وہ کبھی اس تفصیل میں نہ جاتے تھے کہ اللہ کی کرسی زمین و آسمان کو اگر گھیرے ہوئے ہے تو کیا مطلب ہے اس کا، کس طرح کی ہے، کیا اس کا رنگ ہے، کیا اس کا شیپ ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے دوسرے مخلوق کے اوپر، ید اللہ فوق ایدیہم، تو اللہ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے. اسی طریقے سے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ ہم نے نوح علیہ السلام پر یہ وحی کی کہ کشتی بنائے ہماری نگاہوں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے. یا الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان مستوی ہوئے عرش پر. یہ اور اس طرح کی اور بہت ساری قرآن آیات اور احادیث مبارکہ ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طرف بہت سارے اعضاء کو منسوب کیا گیا، آنکھوں کو، ہاتھ کو. اسی طرح سے جو صفات باری تعالیٰ ہیں ان کے بارے میں ابتدائے اسلام میں سلف الصالحین کے ہاں، صحابہ تابعین اور اتباع تابعین کے ہاں کبھی تفصیلات ڈسکس نہیں کی جاتی تھیں، یہ سنتے تھے اور مانتے تھے اور کلی تفویض ہوتی تھی، یعنی پورا معاملہ تفویض کر دیتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر کہ اللہ جس طرح سے چاہے جیسا اس کا معاملہ ہو. امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، بارہا سنا ہوگا، کہ استواء کا جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ، او کما قال، جیسا انہوں نے فرمایا کہ استواء تو معلوم ہے کیونکہ قرآن کی ایک آیت میں موجود ہے کہ رحمان مستوی ہوئے عرش پر، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، کیا ہے اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اللہ ہی جانتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کرتے. اس پر ایمان لانا واجب کیونکہ قرآنی آیت ہے اور قطعیت ہے، اور اس کے بارے میں سوالات کرنا، تفصیلات میں جانا، یہ بدعت ہے، گمراہی ہے. چنانچہ صحابہ کرام اور تابعین اور اتباع تابعین اور اس طرح کے لوگوں کے لیے ابتدائی زمانے میں جو لوگ تھے ان کے لیے ان باتوں میں کوئی اہمیت نہ تھی، وہ بس سنتے مانتے اور اس کی تفصیلات میں نہ جاتے تھے. پھر اسلام جب پھیلنا شروع ہوا تو بہت سارے وہ لوگ کہ جو یونانی فلسفے سے، افلاطون و ارسطو کے مختلف آئیڈیالوجیز اور آئیڈیاز سے، ان کے تھاٹ پروسیس سے انسپائر ہوئے، ان کی لاجکس ان کی زیادہ سمجھ میں آئیں، تو وہ لوگ جب دین میں آئے تو اسی طرح سے سوچتے تھے، ہر بات کے پیچھے بھی سوال کرتے تھے، ہر ایک کے بارے میں وہ تفصیلات جاننا چاہتے تھے. ان کے لیے یہ کہہ دینا کافی نہ تھا کہ تم بس ایمان لاؤ اور آگے چلو، بلکہ ان کے چونکہ انکوئزیٹیو مائنڈس تھے، جیسا کہ آج کے زمانے میں بہت کامن ہے، تو یہ اب قبول نہیں کرتے ہر بات کو آسانی سے. تو ان میں بہت سارے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے آہستہ آہستہ عقل پرستی اور لاجک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے ہوئے دین میں تعویلات کرنا اور نئی نئی باتیں کرنا شروع کر دیں. چنانچہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی مجلس میں واصل بن عطا اور اس طرح کے لوگ، انہوں نے کچھ سوالات کیے. ایک سوال انہوں نے یہ کیا کہ ایسا شخص کہ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کا ایمان کیا ہے؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ وہ گناہ گار مسلمان ہے لیکن ایمان بہرحال اس کا ہے، گناہ کرنے سے ایمان سے کوئی نکل نہیں جاتا، تو اس طرح کی کچھ باتوں سے وہ مطمئن نہیں ہوا اور اٹھ کے ان کی مجلس سے علیحدہ ہو گیا، ان کے سرکل سے، ان کے حلقے سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا۔ تو اس وقت ایک رائے یہ کہ انہوں نے، حضرت حسن بصری نے یہ لفظ ان کے لیے استعمال کیا کہ اس نے اعتزال کیا ہم سے، یعنی وہ علیحدہ ہو گیا، الگ ہو گیا۔ اس بنیاد پر اس گروہ کو معتزلہ کہا جانے لگا۔ ان میں اور پھر بہت ساری سب کیٹیگریز بنی، چھوٹے چھوٹے سی ٹکڑیاں بنی، اور ان کے کچھ بنیادی عقائد تھے عقل کی بنیاد پر۔ مثال کے طور پہ جو چیز لاجک سے ثابت نہ ہو اس کو نہیں مانتے تھے، تو ایک سوال وہ یہ کرتے تھے کہ اعمال کا وزن کیسے ہو سکتا ہے، نہیں یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو جو چیز عقل میں نہیں آتی تھی، کیونکہ آپ نے نماز پڑھی تو اب نماز کا کوئی وجود تو ہے نہیں، اس کا کیسے وزن ہو سکتا ہے، تو ان کو وہ ریجیکٹ کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ان کے بہت ساری صفات کے حوالے سے یکسو تھے کہ جس طرح سے آیا ہے اسی طرح سے مانا جائے گا، اللہ کا ہاتھ ہے تو ہاتھ بھی۔ تو یہ ان کی سب کلاس، سب کیٹیگری ایسی تھی کہ جن کو مجسمہ کہا جاتا، اور اسی طرح سے مشبہ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جسم تجویز کرتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کا جسم ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ بعض ظاہری طور پر اس تشدد میں پڑھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، دو ہاتھ ہیں، اور جو جو چیزیں آ گئی ہیں جن جن کے بارے میں حدیث یا قرآن میں تذکرہ ہوا ہے، ہم ان سب چیزوں کو مانتے ہیں، وہ سب چیزیں اللہ کے لیے۔ تو اللہ کو وہ ایک باڈی، ایک فارم میں دیکھتے ہیں، اس کو اینتھروپومورفزم کہتے ہیں، مشبہ یا مجسمہ، تجسیم کرنے والے یا تشبیہ دینے والے، اینتھروپومورفس ہوتے ہیں لوگ۔ اہل سنت والجماعہ کا اس بارے میں عقیدہ شروع سے یہ رہا کہ یہ چیز اسلام کے منافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، آپ کی صفات کے بارے میں قرآن کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس حال میں کہ اللہ سنتا اور دیکھتا ہے، اس کی مشابہت کسی بھی تخلیق سے نہیں ہے، مخلوق میں سے کسی چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی مماثلت، کوئی مشابہت نہیں ہے، اللہ بالکل مبرہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے جیسا کوئی ہاتھ، آنکھ، ناک یا کوئی ایسی باڈی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی جہت نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی سمت نہیں ہے، اللہ کی کوئی باڈی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اس کو ایک جگہ مقید کر سکیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے لیے کوئی حد نہیں ہے،